العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ سورۃ المائدہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے ہم نے کل 9 رکوع مکمل کیے ہیں. انشاءاللہ 10ویں رکوع سے ہم آغاز کریں گے. سورۃ المائدہ کی تمیدی نکات میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ سورۃ المائدہ کا جو نزول ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی ہے، اور یہ ماحول ہے کہ جس میں کفار اور اہل ایمان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے. 10 سال کی یہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اور اس ذیل میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ احکامات شریعت اور خاص طور پر اس صورت میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ نفاذ شریعت پر جو ہے وہ بڑا زور ہے. ابتدائی جو 2 رکوع تھے اس میں احکامات شریعت کا بیان ہمارے سامنے آیا، اور جو 9 رکوع کے جو ہمارے ابھی مطالعے میں ہیں اس میں نفاذ شریعت پر کافی زور ہے اور نکیر فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے اعراض کے حوالے سے، اور بطور عبرت ہمارے سامنے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل اور خاص طور پر یہود کا جو بھی طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے رکھا کہ جنہوں نے کس طرح سے شریعت سے پہلو تہی برتی اور نفاذ شریعت کے حوالے سے اپنے وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام کا کہا نہ مانا، بلکہ بہت ہی کورا جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے ہیں. تو یہ بطور عبرت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے اور آپ کے سامنے یہ واقعات رکھے جا رہے ہیں. سورۃ المائدہ یہ اپنے نام کے اعتبار سے جو بات ہم نے سمجھی تھی سورہ بقرہ کے ذیل میں کہ بہت ساری صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جو اپنے نام کے اعتبار سے ان کے موضوعات وہ نہیں ہوتے، جس طرح سے سورہ بقرہ ہے، پوری سورہ بقرہ میں گائیں کے تذکرے نہیں ہیں بلکہ صرف ایک واقعہ ہے کہ جو آیا اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. اسی طرح سے سورۃ المائدہ بھی انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس کے مضامین اس کے نام کے اعتبار سے مطابقت نہیں رکھتے، بلکہ ایک واقعہ ہے کہ جو انشاءاللہ اگلے رکوع میں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا، ایک تقاضا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ دسترخوان جو ہے وہ اتر جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور ہم اس کا مشاہدہ کریں تو ہمارے لیے ایک نشانی ہو جائے، ہمارے دلوں کو ایک اطمینان نصیب ہو جائے. باقی یہاں صرف ایک تصحیح جو ہے وہ کرانا مقصود ہے. کل شاید سلپ آف ٹنگ ہوا، میری زبان سے یہ نکلا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے جو ہے یہ تقاضا کیا تھا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ جوش خطابت میں کوئی بات نکل گئی. اصل بات کیا ہے، انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آ جائے گا آگے، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ مائدہ یعنی دسترخوان جو ہے وہ اترے اور اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے قلوب کو جو ہے وہ اطمینان نصیب ہو. بہرحال نفاذ شریعت کے حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور آیت نمبر 67 سے آغاز ہوتا ہے 10ویں رکوع کا، اور ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے، خاص طور پر خطاب کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسالت کا جو ایک اہم فنکشن ہے تبلیغ، اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور اس اہم ذمہ داری کے حوالے سے ذرا سخت انداز بھی ہے کہ جو اپنایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مجھ سے اور آپ سے بھی تقاضا ہے کہ اللہ کے اس دین کی نشر و اشاعت اور اس کی دعوت و تبلیغ میں، جو کہ ایک فرض کے درجے میں ہمارے کاندھے پر ہے، ہم بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں. فرمایا کہ یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. یعنی قرآن مجید یہ وہ بنیادی سورس ہے اور منبع اور سرچشمہ ہے دعوت کا بھی، تبلیغ کا بھی. اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، وہ آیات بھی ہمارے سامنے آئیں گی کہ جتنے بھی فنکشن ہیں رسالت کے، چاہے وہ دعوت ہو، تبلیغ ہو، تبشیر ہو، انذار ہو، تذکیر ہو، سب کے حوالے سے جو منبع اور سرچشمہ جس کو قرار دیا گیا، سورس جس کو قرار دی گئی، اہم ترین سورس، وہ یہ خود قرآن مجید ہے. یعنی تبلیغ بھی ہوگی تو قرآن کے ذریعے سے، انذار ہوگا تو قرآن کے ذریعے سے، بشارت دی جائے گی تو قرآن کے ذریعے سے، خبردار اور انذار کیا جائے گا تو قرآن کے ذریعے سے، تذکیر بھی ہوگی تو قرآن کے ذریعے سے۔ یعنی قرآن مجید میں تبلیغ کے حوالے سے تو یہاں بات آ گئی۔ تبلیغ کے معنی کیا ہے؟ پہنچانا۔ دعوت کے معنی کیا ہے؟ جو لغوی معنی ہوتے ہیں کہ بلانا۔ تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں جا کر پہنچانا بات کو۔ لہٰذا تبلیغ بھی ہے تو بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجئے آپ اس کے ذریعے سے کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید۔ اسی طرح سے انذار ہے تو ولتنذر بہ، کہ آپ اسی قرآن کے ذریعے سے، یہ جو بہ کے الفاظ آتے ہیں نا، ولتنذر بہ، اس قرآن کے ذریعے سے انذار کیجئے۔ ولتبشر بہ، قرآن میں الفاظ آتے ہیں، اے نبی آپ اسی قرآن کے ذریعے سے تبشیر کیجئے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے آپ تذکیر فرمائیے، نصیحت فرمائیے اس کو کہ جو وعد وعید سے جو ہے وہ ڈرنے والا ہے، اس کا خوف ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا خوف ہے، اللہ کے عذاب کا جس کو خوف ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی فنکشن ہمیں قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ ہمیں بتاتا ہے، تو وہ ذریعہ کس کے ذریعے سے وہ تمام فنکشنز کیے جائیں گے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی آپ بڑا جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی قرآن مجید کے ہی ذریعے سے دعوت اور تبلیغ جو ایک فرض کے درجے پر ہمارے کانوں پر ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور لازم بات ہے کہ یہ کام جہاں ایک بڑی سعادت کا باعث ہے کہ اللہ کا دین ہمیں ملا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بڑی بھاری یہ ذمہ داری ہے، جہاں سعادت کی بات ہے کہ جو بھی، جن کو بھی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چن لیں، وہاں یہ نازک کام بھی ہے، حساس کام بھی ہے، اور لازمات ہے کہ اس کے لیے کچھ بنیادی علوم کا جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے میں تو بڑے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور بڑے کانفیڈنٹلی الحمدللہ ایک کورس کی طرف ہمیشہ سے رہنمائی کیا کرتا ہوں۔ یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو ہمارے رجوع القرآن کورس کے بیٹھے ہوئے، الحمدللہ آپ ان کی ذاتی کیفیات بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ رجوع القرآن کورس، یہ تحریک رجوع القرآن ہی کا اصل میں ایک تسلسل ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم نے اس کا آغاز فرمایا۔ یہ رجوع القرآن تحریک اصل میں ڈاکٹر صاحب نے جو نبازی فرمائی تھی کہ اس امت کی جو زبوحالی ہے اور اس کا جو پٹنا ہے پورے دنیا میں، جو اس کا جو خون ارزاں ہے اور جو ذلت اور محتاجی اس امت کے حصے میں آج ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کیا۔ یہ نبازی اللہ کے رسول نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما و یدہ بآخرین، مسلم کی روایت ہے کہ بے شک اسی قرآن کو تھامنے کی بدولت اللہ قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں قوموں کو رسوا فرماتے ہیں۔ جہاں اس دنیا میں عزت اور ذلت قرآن سے اٹیچ کر دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہاں آخرت کی جو کامیابی اور ناکامی ہے، ایک مسلم کی روایت میں وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی قرآن ہی سے متعلق ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ ہوگا روز قیامت یا تمہارے خلاف گواہ ہوگا، اور یہ حق میں گواہ اسی لیے ہوگا کہ جب ہم اس کے حقوق جو ہے وہ ادا کریں گے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی طرف پلٹنا یہ اس امت کی جو زبوحالی ہے اس کے نکلنے کا ایک راستہ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں۔ تو لہٰذا اسلاف بھی اسی نتیجے پہ پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشن گوئی ہے۔ ہمارے اسلاف میں اقبال نے بھی یہ کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ دیوبند میں ایک بہت بڑا نام شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحم اللہ، اسیر مالٹا، مالٹا کی اسیری میں، قید میں، امت کی زبوحالی پر جب غور کرتے ہیں تو دو نتائج پر پہنچتے ہیں کہ یہ امت کی جو زبوحالی ہے اس کے دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، آپس کی مسلک پرستی اور اس کے نتیجے میں آپس میں بغض اور اناد، اور دوسرا قرآن کو ترک کر دینا۔ مفتی محمد شفیع رحم اللہ جو دارالعلوم کورنگی کے بانی ہیں، اپنی کتاب وحدت امت میں شیخ کا یہ قول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شیخ نے دو اسباب بیان کیے، میرے نزدیک وجہ ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن کا ترک کر دینا۔ جب یہ امت کے درمیان سے قرآن اٹھتا ہے، نکلتا ہے، تو پھر چند فروحی معاملات ہی ہیں کہ جو سامنے پورا دین بن جاتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں، تفرقات ہیں اور اختلافات ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن ہی کے ترک کر دینے کی وجہ سے آج امت کی یہ حالت ہے۔ تو قرآن کی طرف رجوع کرنا، جہاں یہ دور ترجمہ قرآن کی نشستیں 1984 میں ڈاکٹر صاحب نے اس کا آغاز فرمایا، وہاں رجوع القرآن کورسز قرآن اکیڈمیز کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ لانچ کیا الحمدللہ، یہ بتاتے ہوئے بڑی مسرت ہوتی ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ خاص طور پر یعنی اس میں انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، سی اے کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اسی طرح سے اور دیگر اپنے اپنے شعبوں کے جو بھی ماہرین ہیں۔ ہمیں پتہ تو بعد میں چلتا تھا کہ جب وہ ہمارے سامنے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جو وہ بیٹھے ہوتے تھے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ اس سے استفادہ سینکڑوں حضرات و خواتین وہ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ بھی 31 مئی سے انشاءاللہ یہ کراچی کے 4 مقامات پر اور حیدرآباد کا جو ایک مقام ہے لطیف آباد قرآن انسٹیٹیوٹ، وہاں پر بھی الحمدللہ یہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ کراچی میں 4 مقامات پر ہو رہا ہے، ہمارے اس محلے میں کہ جو یہاں ساتھی بیٹھے ہیں حضرات و خواتین، بالکل ہی یعنی قریب ہی قرآن اکیڈمی کورنگی ہے مسجد طیبہ کے برابر میں، وہاں انشاءاللہ یہ کورس 4 سال سے منعقد ہو رہا ہے الحمدللہ۔ قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں، قرآن اکیڈمی یاسر آباد فیڈرل بے ایریا میں، قرآن انسٹیٹیوٹ جوہر ہے وہاں الحمدللہ یہ کورس منعقد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس میں بڑی پذیرائی ہوئی، سینکڑوں بلا مبالغہ اس کورس سے گزرنے والے ہیں۔ کم از کم میرے لیے تو یہ کورس واقعتاً بہت ہی مفید اس اعتبار سے رہا کہ جب یہ کورس کیا الحمدللہ، تو جو بھی آج یہ ٹوٹی پوٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ پا رہا ہوں، اور جو بھی یہ صلاحیت اللہ کی طرف سے ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں، لیکن یہ سارا نتیجہ ہے اسی کورس کا الحمدللہ۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور اس کورس کے ذریعے سے جہاں ہم قرآن کی زبان، عربی زبان جو انتہائی سائنٹیفک زبان ہے، اصول پر مبنی زبان، تو اس کو بھی ہم سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سے بھی، بنیاد سے بھی الحمدللہ عربی گرامر وہ سکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے جو دیگر مضامین ہیں، قرآن کے جو بہت اہم اصطلاحات ہیں، وہ بھی یعنی دینی لٹریچر کے حوالے سے، اہم دینی موضوعات کے حوالے سے اس میں کور ہوتا ہے الحمدللہ۔ پھر وہ اقبالیات، وہ اقبال کی شاعری کے جو دین سے متعلق ہے، قرآن سے متعلق ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ پھر منتخب نصاب کے، جس کا میں تعارف آپ کو بارہا کرا رہا ہوں کہ دینی فرائض اور دین کا جامع تصور، وہ ساری آیات جمع کر کے ایک نصاب مرتب کیا گیا بانی محترم کی طرف سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نصاب بھی اس میں پڑھایا جاتا ہے جو اس کورس کی جو ہے وہ روح ہے۔ اسی طرح قرآن کے جو شعرے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کے جو اقوال مبارکہ ہیں احادیث، اس کا فہم دیا جاتا ہے، وہاں آپ کی سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی قرآن کے علوم ہیں، اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں جو ضروریات میں شامل ہیں، وہ اس کورس کا حصہ ہیں۔ اور یہ کم و بیش کوئی 10 مہینے کا یہ کورس ہوا کرتا ہے، اور اس میں ہم نے بہت ہی سوچ بچار کے بعد جو فریش آرز ہیں، مارننگ آرز، وہ سلیکٹ کیے ہیں 9:30 سے 1 بجے ہفتے میں، جو 5 دن ہیں، جمعے کے دن 9 سے 9:30 سے 12 بجے یہ کلاسز ہوتی ہیں، ہفتہ اتوار جو ہے وہ اس میں ویکنٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقاضا کرتا ہے یہ کورس کے واقعتاً اس کو بالکل فریش مائنڈ اور فریش آرز ہیں کہ جو کہ دیے جائیں، کیونکہ رات کے اوقات میں شارٹ کورسز تو الحمدللہ اس ادارے کے تحت منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ 4.5 گھنٹے لگانا رات کے وقت، یہ تجربات ہیں کہ اس میں پھر وہ ایک کنٹینیوٹی نہیں رہتی، اور وہ ذہن کے حوالے سے تھکے آرے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے شارٹ کورسز تو چل جاتے ہیں ایوننگ میں، لیکن یہ مارننگ کا کورس ذرا بڑا کمپریہنسو کورس ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں انشراح صدر پیدا فرمائے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی میں وہ لمحات کے جو قرآن کے ساتھ نسبت کسی درجے میں قائم ہو جائے، قرآن کی خدمت کے لیے ہم اپنے اوقات کو فارغ کر سکیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور خاص طور پر جو یہ دینی فریضہ، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن منکر کا، اس کے لیے یہ بنیاد ہے کورس الحمدللہ۔ اور جو اس کورس سے فارغ ہو چکے ہیں اس سال، ان کے لیے بھی خوشخبری یہ ہے کہ سال 2 کا بھی آغاز قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں الحمدللہ اللہ کی تائید و نصرت سے یہ ارادہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. تفصیلات انشاءاللہ آپ کو مکتبے سے حاصل ہو جائیں گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے بینرز بھی لگ گئے ہیں, اس کے جو بروشرز ہیں اور پروسپیکٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مکتبے سے دستیاب ہو جائیں گے. حضرات و خواتین ضرور اس کو حاصل کریں, اور خواتین کے لیے اس میں باپردہ انشاءاللہ شرکت کا بھی اہتمام پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہوگا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایها الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ تبلیغ کیجئے اس سے کہ جو نازل کیا آپ کی طرف آپ کے رب نے. وان لم تفعل, ذرا سخت انداز ہے, فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا, یعنی آپ کے ذریعے سے تو کان ہمارے کھلے جا رہے ہیں, ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حجت الوداع کے موقع پر وہ خطبہ اللہ کے رسول کا, اور اس میں پھر یہ الفاظ کہ فل یبلغ شاہد الغائبہ, کہ اب یہاں جو موجود ہیں اب وہ پہنچائیں آخری انسان تک اپنی اپنی حیثیتوں میں. اب یہ ہمارے کاندھے پر ختم نبوت کے بعد ذمہ داری ہے, فرض کے درجے پر, نفل کام نہیں ہے کہ کریں تو ٹھیک نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, نہیں نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے. اور اس اعتبار سے اس سمائیت سے جڑ کر یہ کام کرنا اس میں بڑی سہولت ہو جایا کرتی ہے. اور یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے اجتماعیت اختیار کر کے پھر قرآن سے آپ نے دعوت بھی دی ہے اور اقامت کا بھی کام کیا ہے. تو فرمایا کہ اگر آپ نے یہ رسالت کا حق یعنی انجام نہ دی یہ ذمہ داری, فما بلغت رسالتا, تو نبی آپ نے رسالت کا یعنی پہنچانے کا حق ہی ادا نہ کیا. تو بہرحال یہ اللہ کے رسول سے براہ راست خطاب تو ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رسالت کی ذمہ داری ادا کر دی. ہماری زبانوں سے بھی یہ چیز جو ہے وہ نکلوا دی کہ الا هل بلغت, حجت الوداع کے موقع پر کیا میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو سب نے فرمایا کہ نہ صرف پہنچا دیا, پہنچانے کا حق ادا کر دیا, حق نصیحت ادا کر دیا, ظلمات کے پردے چاک کر دیے. فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ اے نبی آپ کو لوگوں سے بچا لے گا, جو بھی یہ دشمنان اسلام آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں رسالت کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے. تو لہٰذا جس طرح سے نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اور دیگر انبیاء رسولوں کو بچایا, آپ کو بھی بچا لے گا. ان اللہ لا یہد القوم الکافرین, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا نہ فرمان قوم کو. قل, بہت ہی اہم آیت ہے میرے اور آپ کے لیے بھی, ہمارے سامنے اہل کتاب کو بطور عبرت رکھا جا رہا ہے. اے نبی فرمائیے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تمہاری کوئی حیثیت نہیں, تمہارا کوئی منہ نہیں, تم کسی درجے پر نہیں, حتی تقیم تورات والانجیل, یہاں تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو. وما انزل الیکم من ربکم, اور جو تمہاری رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. تو لہٰذا دیکھیں یہ بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے امتوں کی. پہلے امت کون تھے؟ بنی اسرائیل. ان کی طرف کتابیں کون سی نازل ہوئی؟ تورات اور انجیل. تو تورات اور انجیل اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ان کو جو ہے وہ کہیں شیلفز میں سجا دیا جائے, جزدانوں میں لپیٹ کر اور خوشبوئیں اور عطر اس پر لگا کر جو ہے وہ رکھ دیا جائے, یا سونے کے تاروں سے جو ہے وہ سجا کر میوزیم میں سجا دیا جائے. نہیں, بلکہ کتابیں دی جاتی ہیں کہ تاکہ اس کے احکامات کی تنفیذ ہو اللہ کی زمین پر. تو اہل کتاب کو بھی فرمایا جا رہا ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں, تم کسی درجے پر نہیں ہو, یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو. اور آج ہمیں کیا دی گئی ہے؟ قرآن حکیم جیسی یہ اعلی کتاب, کمپلیٹ کوڈ آف لائف, یہ آخری کلام, آخری ایڈیشن اللہ کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. تو آج اگر ہم اس قرآن کے جو حامل ہیں اس جگہ پر کیفیت اپنی رکھیں, تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ یا اہل القرآن لستم علی شیء, کہ اے قرآن والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں, حتی تقیم القرآن, یہاں تک کہ تم قرآن کے احکامات کی تنفیذ نہ کرو اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا. فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اس کی وجہ سے کہ جو اے نبی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. لہٰذا آج ہم قرآن کی تنفیذ کے حوالے سے روگردانی کر رہے ہیں, تو آج ہماری دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا, اور کس طرح سے غضب کے اپنے کوڑے ہیں کہ جو پے در پہ برس رہے ہیں. کبھی کرونا وائرس ہے, کبھی جو ہے وہ مسلکی اختلافات اور گروہی اختلافات, کہیں لسانی بنیادوں پر آپس میں خون ریزی کا معاملہ، کبھی ٹارگٹ کلنگ کا جو ہے وہ مزہ چکھانا، یہ سب اللہ کے عذاب ہیں کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ کبھی زلزلے کے ذریعے سے، کبھی سیلاب کے ذریعے سے، طوفانوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مستقل عذاب ہے کہ جو ہم پر دے رہا ہے۔ پھر 71 یعنی 1971 بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، کس طرح سے ہمارا مشرقی پاکستان ایک بازو ہمارا جو ہے وہ کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں، وعدہ خلافیوں کے نتیجے میں، لیکن پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی جو بھی ذمہ داری ہے پہنچانے کی اور اس کی اقامت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہم اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ فلا تعسى على القوم الكافرين، تو نبی آپ افسوس نہ کریں، غم نہ کھائیں اس کافر قوم پر۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحا، بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور وہ لوگ کے جو یہودی ہوئے اور وہ کے جو ستارہ پرست ہیں، صابی ہیں، اور وہ کے جو نصارہ ہیں۔ اب یہ آیت ہے کہ جو پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں بالکل یہی آیت ریپیٹ اب ہوئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں بھی جب یہ آیت آئی تھی تو تفصیل سے ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے اپنے زمانوں میں جو بھی اپنے وقت کے رسولوں کو ماننے والے ہیں، جو بھی وہ دین انہیں دیا گیا تھا اس پر وہ عمل پیرا ہوں۔ لہٰذا نجات کے لیے اہمیت کے حامل شے وہ دو چیزیں ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخری وعمل الصالحہ، یعنی وہ عمل وہ ہو اس میں للہیت، وہ کس کے لیے کیا گیا ہو؟ اللہ کے لیے، اور عمل کا جو اجر ہے وہ کہاں مطلوب ہو؟ آخرت میں، اور وہ عمل وہ کوالیفائی کرے صالح ہونے کے اعتبار سے کہ وہ عمل صالح ہو۔ لہٰذا یہ ہے کہ پھر فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو پھر ایسے لوگوں کے اپنے اپنے وقت کے جو بھی ماننے والے ہیں، جب جب جو بھی دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسولوں کے ذریعے سے، تو لہٰذا جس کے عمل میں للہیت ہوگی، عمل کا اجر آخرت میں مطلوب ہوگا اور وہ عمل صالح ہوگا، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا مستقبل کے حوالے سے اور نہ وہ ماضی کے حوالے سے غم سے دوچار ہوں گے۔ اور یہ بات بھی ہم نے وہاں سمجھی تھی سورہ بقرہ میں کہ یہ وحدت ادیان کا جو فتنہ ہے وہ انہی آیات کے ذریعے سے اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی کہا جاتا ہے کہ بھئی محمد کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو یہ اہل ایمان خامخ ہیں یہ بات کرتے، کیونکہ یہاں قرآن میں تو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لیا اور آخرت پر ایمان لیا، ایمان بھی رسالت کا تذکرہ ہی نہیں۔ تو یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ جو بھی نجات اور دلالت کا قانون ہے اس کے لیے صرف ایک آیت کو بیس نہیں بنایا جائے گا، بلکہ تمام آیات کو سامنے رکھ کر پھر اصول اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے نجات اور دلالت کے حوالے سے یا اللہ کے غضب کے حوالے سے جو بھی قوانین ہیں وہ پوری آیات کو سامنے رکھ کر اخذ کیے جاتے ہیں۔ ورنہ ابھی ہم نے سورہ نساء پڑھی اور اس میں کس طرح سے اطاعت رسول پر جو تاکیدی انداز اختیار کیا گیا کہ میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو ایمان بالرسالت یہ تو کم و بیش آپ کو ہر پیج پر قرآن کے نظر آئے گا کسی نہ کسی انداز میں۔ لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں وہ عمل کا معاملہ کہ جس میں للہیت ہو اور وہ آخرت میں اجر کے اعتبار سے وہ مطلوب ہو اور وہ عمل صالح ہو، تو پھر ایسے لوگ اپنے اپنے وقتوں میں جو بھی اپنے رسولوں اور دین پر عمل پیرا ہوں ان قوانین کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا وہ نہ غم سے دوچار ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوا انفسہم، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول وہ چیز لائے کہ جس کے ان کو ان کے دل وہ نہ چاہتے تھے، یعنی ان کے خواہشات وہ اس کے مطابق نہیں تھیں، ان کی نفسانی خواہشات پر وہ شریعت کے احکامات گرا گزرتے تھے، تو ان کا طرز عمل پھر یہ ہوتا تھا کہ فریقاً کذبوا، تو وہ انبیاء کے ایک گروہ کو تو جھٹلا دیا کرتے تھے، وہ فریقاً یقتلون، اور انبیاء کے ایک گروہ کو تو وہ قتل ہی کر ڈال دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے اور ان بدعمالیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کی جو بھی یہ حرکتیں ہیں ان کے لیے کوئی خرابی اس سے نہیں ہوگی، فعموا وصموا، سو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرمائی، لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر اپنا وہی طرز عمل اختیار کیا، ثم امو وسمو کثیر منہم، پھر ان میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ اندھے اور بہرے ہو گئے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے دیکھنے والا ہے کہ جو وہ عمل کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک وہ اللہ تو مسیح عیسیٰ ہے ابن مریم علیہ السلام وسلام علیہ، معاذ اللہ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں. وقال المسیح، حالانکہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا اپنی قوم سے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم عبادت کرو اللہ کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو یہ تھی، انہو من یشرک باللہ، اور بلا شبہ کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اب یہ شرک کی مذمت آپ دیکھیے جو بیان کی جا رہی ہے، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو جب وہ حرام کر دیا، وما واہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. سورہ نساء میں دو دفعہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے بخش دے گا، لیکن شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ موت سے پہلے انسان توبہ کر لے. لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تین میں کا ایک ہے. یہ عیسائیت میں ٹرینٹی اور تثلیث کا جو بھی عقیدہ پہلے بھی بات آئی تفصیل کے ساتھ، تو لہٰذا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ انہوں نے بھی کفر کیا کہ جنہوں نے یہ تثلیث کا عقیدہ رکھا کہ اللہ اور عیسیٰ اور مریم سلام علیہا، یا اللہ عیسیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خدا ہے، معاذ اللہ. وما من الہ الا الہ واحد، اور معبود واحد کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ کون ہے معبود واحد؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور دیکھو اگر وہ اس سے باز نہ آئے کہ جو یہ اپنی زبان پر یہ شرک کی باتیں لاتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں لازمن دردناک عذاب ہے کہ جو کہ پہنچے گا. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ کے آگے اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ یعنی آخری رسول وہ ان کے درمیان آ گئے ہیں، ان کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ قبول کر لیں گے، اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہوگی اور اللہ تعالی رحم بھی فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. فرمایا جا رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہا وہ نہیں ہے مگر کون ہے؟ وہ رسول ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کئی رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ ہیں، یعنی خواتین کے لیے یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعین فرمایا ہے. آج ہماری امت میں صدیقہ الکبریٰ وہ کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقۃ الکبریٰ. اسی طرح سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صدیقہ ہیں. تو لہٰذا خواتین میں یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ جس طرح سے مردوں میں یہ صدیق کا لقب ہے، صدیق اکبر سب سے ٹاپ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خواتین میں دوسری امتوں میں امی یعنی حضرت مریم سلام علیہا کو یہ سعادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، اور اس امت میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوا کو یہ سعادت جو وہ ملی. فرمایا کانا یا کولانی طعام، اب بحثیت انسان عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام علیہا کو جو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، ان کی جو عاجزی اور انکساری اور جو اصل حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ کانا یا کولانی طعام، یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، مریم سلام علیہا اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو کھانے کی حاجت ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو کھانا کھاتا ہو تو وہ کتنا محتاج ہے، وہ کھانا اور گندم کا ایک لقمہ کس طرح سے وہ بیج کسانوں نے بویا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری جو مشینری ہے، سورج ہے اور ہوائیں ہیں اور بارشیں وہ اس پر لگی ہیں، پھر وہ گندم اگی ہے اور کسانوں نے اس کو کاٹا ہے گندم کو، پھر مشینوں نے پروسیس کیا اور پھر فیکٹریز سے گزرتا ہوا وہ پھر شاپ پر آیا، پھر اس کو خریدا گیا، پھر انسان نے پکایا ہے اس کو آگ پر، وہ آگ کے جو کہ اللہ کی نعمت ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ کھانے کے قابل ہوا، اور کھانے کے بعد بھی پھر انسان جو ہے وہ اللہ ہی کا محتاج ہے کہ جب تک وہ ڈائجسٹو سسٹم وہ اتنا اسٹرانگ نہ ہو اور کھانا ہضم نہ ہو تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی، کس طرح سے جو ہے وہ انسان لاچار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام علیہا تو کھانا کھاتے ہیں، وہ کیسے جو ہے وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم ان کے لیے کیسے کیسے دلائل ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں۔ تم منظر انا یوفکون، اور پھر نبی دیکھیے کہ کہاں سے وہ اوندے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کہاں سے بہکے چلے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی آپ فرمائیے کہ کیا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان معبودان باطل کی؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کہ جو کوئی اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے کسی نقصان یا کسی نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہے کہ جو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ فرمائیے کہ اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، مبالغہ مت کرو۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ جو اس سے قبل گمراہ ہو چکے تھے اور انہوں نے بہت سو کو جو ہے وہ گمراہ کیا۔ یعنی جو بھی یہ یہود اور عیسائی ہیں، خاص طور پر یہ جو یونانی تھے ان کے یہ زیر اثر تھے۔ یونانیوں میں بھی جو ہے وہ تثلیث کا ایک عقیدہ تھا، وہ خالق مادہ اور روح اس کو قدیم مانتے تھے، اور یہ تثلیث کا عقیدہ یونانیوں میں بھی جو ہے وہ چلا آ رہا تھا، اور یہ جو ہے وہ ان کے زیر اثر رہے، تو انہوں نے بھی وہ تثلیث کا عقیدہ ہے کہ جو گھڑ لیا ان کی دیکھا دیکھی، تو انہیں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ جو اس سے قبل جو ہے وہ گمراہ ہو چکے، انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی بہک گئے سیدھے راستے سے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملعون ہوئے، ان پر لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہا کی زبانی، یعنی یہ یہود و نصارہ پر ان کی بدعمالیوں کے نتائج میں پھر جو بھی وقت کے نبی آتے رہے تقریباً سبھی کی طرف سے وہ لعنت ملامت ان پر ہوتی رہی۔ یہاں تو صرف دو رسولوں کا تذکرہ آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ورنہ روایت آپ دیکھیں مزید تو ہر نبی نے آ کر جو ہے ان کی بدعمالیوں پر نکیر فرمائی، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کے علماء پر نکیر کی کہ تم جو ہے وہ مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نکل جاتے ہو، تمہاری مثالیں ان قبروں کی مانند ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ گلی سڑی ہڈیوں کی سوا کچھ نہیں ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ قبروں کو چونا کر دیا گیا اور قلعی کر دیا گیا اور پینٹ کر دیا گیا تو خوشنما جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، ورنہ اندر گلی سڑی ہڈیوں کی سوا کچھ نہیں، تمہاری بھی مثال اسی طرح ہے۔ لہٰذا یہ تان اور یہ جو بھی لعنت ہے رسولوں کے ذریعے سے وہ ان پر ہوتی رہی ماضی میں، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے لعنت رسولوں نے کی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور ان میں ایک برائی تو بہت زیادہ کامن تھی کہ جو ایک فریضے کے طور پر ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی لگائی امت پر، اور آج امت محمدیہ پر یہ بھی ذمہ داری ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے جو وہ کر رہے تھے وہ روکتے نہیں تھے۔ تو دین اسلام میں یہی وجہ ہے کہ نہی عن المنکر کو بڑی شد و مد کے ساتھ اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے جو ہے وہ تبدیل کر دے، ہاتھ سے اسے روک دے منکر کو۔ اور فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے کم از کم برا کہے برائی کو۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ، اور اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، کوئی ایسے نامصائب حالات ہیں کہ جس میں زبان بھی جو ہے وہ کھولنا مشکل ہو رہا ہے، تو کم از کم برائی کو دل میں تو برا جانو۔ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تم دنیا کے معاملے میں کبھی بھی کم سے کم پر اکتفا نہیں کرتے، نیور سیٹل فور لیس کے نعرے لگاتے ہو، اور دین کے معاملے میں تم نے اپنے آپ کو کم سے کم پر اکتفا کر کے تم بیٹھ گئے کہ صرف برائی کو جو ہے وہ دل میں برا جان رہے ہو۔ نہیں، آگے بڑھو، اتنی قوت پیدا کرو کہ زبان سے برائی کو برا کہو، ہاتھ سے جو ہے وہ برائی کو روکنے کی قوت پیدا کرو، ورنہ آج تو جس معاشرے میں ہم ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ برائی کو دیکھ کر دل میں بھی خیال نہیں جاتا کہ واقعتاً یہ کوئی برائی ہے، بلکہ ہم برائی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ خرید کر اپنے گھروں پر جو ہے وہ نصب کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، فلمیں، ڈرامے، ڈش اینٹینا، کیبل، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ ساری خرافات ہیں کہ جو دیواریں پھیلان کر اور ہمارے دروازوں سے جو ہے وہ اندر داخل ہو چکی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنا یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے. یہ بنی اسرائیل اپنے اس فریضے سے پہلو تہی برت رہے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو برے کام جو وہ کر رہے تھے اس سے روکتے نہیں تھے. لبیس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے کہ جو وہ یہ اعمال کر رہے ہیں. ترا کثیرا منہم، اے نبی آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو، یتولون الذین کفروا، کہ وہ اکثر کافروں ہی سے دوستیاں کرتے ہیں، پینگے بڑھاتے ہیں، گودوں میں جا کے بیٹھتے ہیں کافروں ہی کے پاس، یعنی یہ مشرکین سے ان کا گٹھ جوڑ ہے کہ جو ہو رہا ہے. لبیس ما قدمت لہم انفسہم، البتہ بہت برا ہے کہ جو وہ آگے انہوں نے بھیجا خود انہوں نے اپنی جانوں کے لیے، کہ انسخت اللہ علیہم، کہ ان پر اللہ تعالی غضبناک ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں جو ہے وہ رہنے والے ہیں. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ، اور اگر کاش وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آتے اور اس پر کہ جو اس کی طرف نازل کیا گیا، مت تخذوہم اولیاء، تو انہیں وہ دوست نہ بناتے اپنے دشمنوں کو، اسلام دشمنوں کو. ولکن کثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر ہیں کہ جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں. اب ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ کون یہود و نصارہ میں بدترین دشمن ہیں مسلمانوں کے، اور کن کے اندر کچھ نہ کچھ رحم کا عنصر اور نرمی کا پہلو موجود ہے. فرمایا لتجدن اشد الناس عداوا، تم سب لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن پاؤ گے کن کا، للذین آمنوا، ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے، اہل ایمان کا سب سے بدترین دشمن کہ تم کس کو پاؤ گے، دو کو پاؤ گے، الیہودا والذین اشرکوا، یعنی یہود اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا. 14 سال پہلے بھی یہ گٹھ جوڑ یہود اور ہنود کا، مشرکین کا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک پیج پر تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ یہود اور ہنود ہی کا گٹھ جوڑ ہے، یہاں اسرائیل اور یہاں بھارت، یہ مسلمانوں کے اور پاکستان کے خاص طور پر جو بدترین دشمن وہ سامنے آ رہے ہیں، اور انہی کا جو بھی گٹھ جوڑ ہے کہ کس طرح سے مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کو وہ کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل کا جو پہلا وزیر اعظم تھا بل گوریون، اس کا آن ریکارڈ یہ پیغام کہ جو بھری محفل میں اس نے کہا تھا کہ میں زندہ رہوں نہ رہوں پاکستان جب وہ قائم نہیں رہنا چاہیے، اور یہ الفاظ اس نے کہے تھے کہ ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے ہے. اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس نے یہ جملہ کب کہا تھا، کہ جب پاکستان ایٹمی قوت ابھی نہیں بنا تھا. اب جب پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے تو اب کس طرح سے یہ دانت جو ہے وہ پیس رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور کس طرح سے بہانے سے اور اس پلاننگ کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ بس یہ ایٹمی دانت جو ہے وہ پاکستان کے وہ ٹوٹ جائیں اور یہ ہمارے رحم و کرم پر آ جائے. ادھر اسرائیل جو ہے وہ اسے پیسے، اور ادھر جو ہے وہ برابر میں بھارت جو ہے وہ اس پر حملہ کر کے اور اپنی جو غلامی ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ لے سکے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ دشمن یہ یہود ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے شرک کیا. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ تم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ جو مودت ہے اور جو دوستی میں سب سے قریب پاؤ گے تو وہ کون ہے؟ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، عیسائی. یعنی یہ بات ہو رہی ہے اس دور کی جب قرآن حکیم کا نزول ہو رہا ہے. اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو عیسائیوں میں یہ کیفیات موجود تھیں اسلام کے حوالے سے کہ کچھ نرمی جو ہے وہ پائی جاتی تھی. بحیرہ راہب عیسائی وہ بڑے مشہور ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جو ہے وہ پہچانا تھا. اسی طرح ورقہ بن نوفل کو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، اور پھر یہی وہ ورقہ بن نوفل ہیں کہ جنہوں نے بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر وہی ناموس نازل ہوا ہے کہ جس طرح سے ناموس نازل ہوا تھا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر. اسی طرح سے جو قیصر روم ہے اس نے قبول تو نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، لیکن اعتراف کیا کہ واقعتاً جو ہے یہ تعلیمات سچی ہیں. اسی طرح سے مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس، وہ بھی عیسائی تھا، اور اس نے مانا تھا کہ آدمی بہت اچھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جو حبشہ کے جو بادشاہ تھے شاہ نجاشی رحم اللہ، وہ تو پھر اسلام قبول کیا انہوں نے، اور کس طرح سے مسلمانوں کو سپورٹ کیا کہ جب مکے میں ہجرت ہوئی تھی کچھ مسلمان وہاں گئے تھے حبشہ میں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو عیسائی ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں. ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ کتاب لکھی دا ہنڈریڈ، 100 عظیم شخصیات، یعنی جمع کیا، سارٹ آؤٹ کیا 100 عظیم شخصیات، وہ کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور کے دھارے کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا اور ایک انقلاب جو ہے وہ برپا کر دیا، سارٹ آؤٹ کیا، نمبر ون، نمبر ٹو، نمبر تھری پر جو ہے وہ پوزیشنز جو ہے وہ اس نے قائم کی دی ہنڈریڈ نامی کتاب میں. اور نمبر ون پر کس کو رکھ رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اعتراف کرتا ہے کہ لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے کہ عیسائی ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر رکھ رہا ہے، نیوٹن کو دوسرے نمبر پر رکھ رہا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھ رہا ہے. اور اعتراف کرتا ہے کہ زندگی کی تمام فیلڈز میں سب سے زیادہ کامیاب پرسنالٹی وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے ڈاکٹر کیت المور، باٹنی میں ایک بہت بڑا نام ہے، مسلمان نہیں ہوئے، عیسائی تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جب بچے کی تخلیق کے مراحل قرآن مجید میں ایز اٹ از وہ پڑھے کہ جو آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے بچے کے جو بھی رحم مادر میں مراحل ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ اس آیت کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں کوڈ بھی کیا، دا ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، اور بہرحال یہ ہے کہ اعتراف کیا کہ واقعتاً یہ قرآن جو ہے وہ برحق ہے. اسی طرح ڈاکٹر موروز بکائی، تو پھر اسلام قبول کیا انہوں نے، دی قرآن، دی بائبل اینڈ دا سائنس انہوں نے جو ہے وہ کتاب لکھی. تو بہرحال یہ حقیقت پر مبنی، خاص طور پر اس زمانے میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، کہ نصارہ جو ہے وہ زیادہ مسلمانوں کے اعتبار سے وہ قریب تھے. اسلام اور عیسائیت میں جو مشترکہ باتیں ہیں وہ بھی اصل میں نوٹ کر لیجئے تو ذرا بات سمجھنا آسان ہو جائے گی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. اسی طرح سے بغیر باپ کے پیدائش کے وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اسی طرح سے رفع آسمانی کا ہونا وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اور دوبارہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا یہ عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ مسلمہ جو ہے وہ عقیدہ ہے. بہرحال عیسائیوں کا جو غلط عقائد ہیں اور آج جو اسلام دشمنی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اور یہ کہ تمام عیسائیوں کا جو غلط عقیدہ ہے وہ صحیح کریں گے اور وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے. فرمایا کہ ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا، فرمایا کہ یہ جو نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں دوستی کے حوالے سے، وہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی حق میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ انسان کی یہ انانیت ہے، یہ تکبر ہے. اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہمیں محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد دیکھیے، یہ 70 افراد پر مشتمل حبشہ سے ایک وفد آیا تھا 9 مسلم عیسائیوں کا، اسلام قبول کیا، عیسائی تھے پہلے، مسلمان ہوئے. اور ان کی کیفیت جب انہوں نے قرآن کو سنا، ان کی کیا کیفیت ہوئی، وہ نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تَرَى عَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، آنسوؤں سے بہ پڑتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو جو ہے وہ پہچان لیا. یقولون، اور پھر وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع شاہدین، اور ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ جو ہے وہ شمار کر لیجیے. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، کہ جبکہ اس پر حق ہے کہ جو کہ ہمارے پاس وہ آ چکا ہے، یعنی ہمارے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، اب ہمیں کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں. وَنَتْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیکوکاروں کے ساتھ، مال قوم الصالحین، یعنی نیکوکاروں کے ساتھ جو وہ ہمیں داخل فرمائے گا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پس جو انہوں نے کہا اس کے بدلے اللہ نے انہیں کیا اجر عطا فرمایا، جناتن، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، کے جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش پر عمل کرنے والوں کا. لیکن اس کے برعکس, یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آپ نوٹ کر رہے ہیں نا کہ کس طرح قرآن مجید جہاں سامنے رکھتا ہے نقشہ ان لوگوں کا کہ اس دنیا میں اس زمین پر میرے ماننے والے ہیں, میرے بندے خوش نصیب, ان کی بھی صفات تم دیکھو, اور اسی زمین پر میرے جو دین سے بغاوت کرنے والے ہیں ان کی خصلتیں بھی اللہ تعالیٰ سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر رکھتا ہے. فرمایا اس کے برعکس, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی, اولئک اصحاب الجحیم, یہی تو ہیں جہنم والے. اب اس کے بعد شرعی احکامات کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, دیکھو پاکیزہ چیزیں کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اس کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ. یعنی مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے حرام کو حلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے دین میں, اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی صحیح نہیں, کہ ایک شے اللہ نے حلال کی ہوئی اپنے اوپر اس کو جو ہے وہ حرام کر لیا جائے. ولا تعتدوا, دیکھو حد سے تجاوز نہ کرو, ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ, یعنی وہ حلال بھی ہوں اور اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ اللہ کے جس کو تم مانتے ہو, جس پر تم ایمان لائے ہو. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ, اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا, تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری جو لایعنی قسمیں ہیں اس پر, یعنی جو بات بار پر تم قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہو اور تمہارا وہ تکیہ کلام قسمیں بن جاتی ہیں, پلو ورڈ بن جاتی ہیں, تو لہٰذا وہ لایانی قسمیں اس پر اللہ تعالیٰ تو ہمارا مواخذہ نہیں کرتا. مواخذہ کس پر کرتا ہے؟ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, تمہارا مواخذہ اللہ کرتا ہے ان قسموں پر کہ جو تم نے مضبوطی کے ساتھ جو وہ باندھی ہیں, شعوری طور پر جو قسمیں تم نے کھائیں. فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین, اب کفارہ جو ہے قسمیں توڑ کر کفارہ ادا کرنا, وہ کفارہ کیا ہے قسموں کا, وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. سو اس کا کفارہ یہ ہے کہ کسی بات پر قسم کھائی, اب یہ ہے کہ تم قسم توڑنا چاہتے ہو تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا, ورنہ جو قسم کھائی ہے اس کو پورا کرو. اور قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام عشرۃ مساکین, کہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے. کون سا کھانا؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم, وہ اوسط درجے کا کھانا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. او کسوتہم, یا انہیں پھر کپڑے پہنانا ہے. او تحریر رقبہ, یا ایک غلام کو جو ہے وہ آزاد کرانا ہے. لہذا آپ یہاں دیکھیں کہ کفارے کی جو حکمتیں ہیں دین اسلام کی, اس میں کتنا آپ کو حسین امتزاج جو وہ ملے گا کہ کفارے کے ذریعے سے غریبوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے, کہیں اللہ کا حق وہ بھی ادا ہوتا ہے, اور کہیں بندوں کی جو روحانی طور پر صفائی ہے اور جو تزکیہ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کفارے کے ذریعے سے فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ فمن لم یجد, اور جو کوئی یہ تینوں چیزیں نہ پائے, یعنی 10 مسکینوں کو وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اور کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا, یہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا, تو پھر وہ یہ کرے کہ فصیام ثلاثۃ ایام, وہ کسی بھی دن کے کوئی 3 روزے جو ہے وہ رکھ لے. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم, اور یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے کہ جو تم جب تم قسمیں کھاؤ, یعنی قسمیں کھانے کا کفارہ نہیں ہوتا بلکہ قسمیں توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے. تو یہاں مفسرین نے محذوف مانا ہے کہ اذا حلفتم واحنستم, جب تم قسمیں کھاؤ اور انہیں توڑو تو یہ ہے پھر قسموں کا کفارہ. واحفظوا ایمانکم, اور دیکھو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, اسے پورا کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی, اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات واضح کرتا ہے. لعلکم تشکرون, کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اب اس کے بعد شراب کی حرمت کے حوالے سے یہ فائنل حکم ہے کہ جو آ رہا ہے, اور کتنی غضبناک الفاظ کے ساتھ آپ دیکھیں شراب کی حرمت, اور خاص طور پر شراب بھی اور جوا بھی اور پانسوں کے تیر بھی, سب کے لیے بڑا غضبناک انداز ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ استعمال فرما رہے ہیں, اور بڑی یعنی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے خاص طور پر شراب کی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، بلا شبہ یہ شراب اور یہ جوا اور یہ بت، یعنی وہ استہان کے جس پر تم لے جا کر جانوروں کو ذبح کرتے ہو، شرک کی آمیزش اس میں شامل ہو جاتی ہے، ولیوں کے مزاروں پر اور بتوں کے مزاروں پر لے جا کر اور استہان پر لے جا کر تم اپنے جانور ذبح کرتے ہو، اور بل اسلام اور وہ فال کے تیر کہ جس کے ذریعے سے تم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ بھئی یہ کام کروں یا نہ کروں، یا یہ گوشت جو ہے وہ فلاں کا ہوگا اور یہ گوشت جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، تو لہٰذا جو بھی یہ فال کے تیر ہیں اور یہ بت ہے اور اسی طرح سے شراب اور جوا ہے، فرمایا جا رہا ہے نمبر ایک، دیکھیں الفاظ بڑے شدید آ رہے ہیں، رجسم من عمل الشیطان، نوٹ کرتے جائیں، نمبر ایک یہ شیطان کے گندے ترین کاموں میں سے ہے، نمبر ایک فجتنبو، پس اس سے اجتناب کرو، نمبر دو لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تیسری بات وہ آگے ذرا آئے گی اگلی آیت میں آخر میں، اس کی مزید جو ہے وہ مذمت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور لفظ ہے کہ جو استعمال کر رہے ہیں کہ فہل انتم منتہون، کہ تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو. تو لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ شراب اور یہ جوا اور یہ بت اور فال کے تیر یہ کیوں حرام کیے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ انما یرید الشیطان، کہ بلا شبہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ وہ تمہارے درمیان خاص طور پر جوئے اور شراب کے ذریعے سے جو ہے وہ دشمنی ڈال دے. اب آپ نوٹ کریں گے کہ یہ شراب اور جوا اصل میں کیا شے ہے، شراب کو حرام کیوں قرار دیا، جوئے کو حرام کیوں قرار دیا گیا، یہ سارے اعمال اصل میں حقائق سے فرار کہ وہ سارے ذرائع ہیں، انسان حقائق کا سامنا کرنا نہیں چاہتا، تو لہذا وہ پھر اس سے فرار چاہتا ہے اور یہ ذرائع ہے کہ جو کہ اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ اب شراب پی ہے انسان نے، اور یہ ہے کہ وہ اپنے غم مٹانا چاہتا ہے، غموں کو فیس کرنا نہیں چاہتا، حالانکہ غم انسانی زندگی کا حصہ ہے، تو لہذا یہ ہے کہ وہ غموں کو مٹانے کے لیے شراب میں منہ مارتا ہے. اب جب شراب میں منہ مارتا ہے تو اب آپ اپنے آپے میں نہیں ہوتا، بدحواس ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا آل فال جو ہے وہ زبان سے نکل رہا ہے، کس کے لیے گالم گلوچ نکل رہی ہے، کس کے لیے وہ بد کلامی کر رہا ہے، ہاتھ میرا کدھر کہاں پڑ رہا ہے، ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ کس طرح سے دوسروں کی بچیوں کی اور ماں و بہنوں کی عزتوں پر جو ہے وہ ڈاکے پھر ایک شرابی جو ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے، اسی طرح سے جوئے کا معاملہ ہے. جوا کیا ہے؟ چانس ہے. تو لہٰذا جو بھی اس دلدل میں پھنستا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں ہاروں، وہ چاہتا ہے کہ میں جیتوں، اور یہ ہے کہ لازمات ہے، جوئے میں ایک کی ہار ہے لازمن ایک کی جیت ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب کوئی شخص ہار گیا تو لہٰذا اب وہ آخری چانس کے طور پر دوبارہ سے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک باری اور ایک باری اور اس طرح سے جو ہے وہ ہارتا چلا جاتا ہے، بینک رسیب کی طرف چلا جاتا ہے، بالکل دیوالیہ ہو جاتا ہے. اب جب دیوالیہ ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ یہ پیٹ کی آگ تو لگی ہوئی ہے، بچے تو ساتھ میں ہیں، پورا گھرانہ ساتھ میں ہے، ان کی کفالت کیسے کرے؟ تو پھر یہ ہے کہ وہ ڈاکے ڈالتا ہے، چوریاں کرتا ہے، مال غصب کرتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے. یہ ہے وہ شیطانی کام کے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ شراب اور جوئے کو خاص طور پر جو ہے اس کی حرمت یہاں پر بیان فرمائی ہے. اور یہاں المیہ دیکھیے آپ، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دل جو ہے وہ کرتا ہے کہ اسمبلی میں اقلیتی نمائندے جو مسلمان نہیں ہیں، اقلیتی نمائندے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شراب کی جو پرمیشن ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، وہ ہمارے نام سے جو ہے وہ یہ شراب مسلمان اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے دین میں بھی ہمارے مذہب میں بھی یہ حرام ہے، اور ہم یہاں کھڑے ہو کر اسمبلی میں کہتے ہیں کہ یہ بل جو بھی انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا، اقلیتی نمائندوں نے. یہ کہانیاں ہوئی ہیں آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ابھی بالکل قریب میں، انہوں نے بل پاس کیے، کسی ایک مسلمان نے اس بل کو پاس نہیں کیا، کسی ایک مسلمان نے جو ہے وہ وہاں پر الا ماشاءاللہ اس کی جو ہے وہ اکثریت نے جو ہے وہ نفی کی، اور اقلیتی نمائندے کھڑے ہو کر کہتے رہے کہ بھئی ہمارے نام سے جو ہے اس کو حلال کیا جا رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ہمارے مذہب میں بھی حرام. اور ابھی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ کسی چینی کمپنی کو بھی انہوں نے پرمیشن جو ہے وہ پرمٹ جاری کیا ہے کہ پاکستان میں وہ شراب بنائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ شراب کی حرمت باقاعدہ آپ دیکھیں، فرمایا جا رہا ہے کہ یہ شیطان کے گندے ترین کاموں میں سے ہے، تم اس سے اجتناب کرو. اور فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے تو شیطان تمہارے درمیان بغض اور عداوت ہے کہ جو کہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے، وانی صلاح، اور نماز سے جب وہ روکنا چاہتا ہے۔ کیوں نماز سے روکنا چاہتا ہے؟ قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے سورہ عنکبوت میں کہ یہ نماز کس سے روکتی؟ برائی اور بے حیائی سے روکتی۔ یہ نماز کے ذریعے سے لنک قائم ہوتا ہے، تعلق بنتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور کسی بھی معاشرے میں آپ دیکھیں، آپ اس معاشرے کو دیوالیہ کرنا چاہیں تو بنیادی کام یہ کریں کہ وہ جو پلر ہے، ایک بہت ہی جس کو بنیادی ستون قرار دی اللہ کے رسول نے، الصلاۃ و عماد الدین، آپ نماز سے جو ہے وہ غافل کر دیں انسانوں۔ لہٰذا جب نماز سے انسان غافل ہوگا تو بڑے بڑے جرائم کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اور اگر آپ بڑے بڑے جرائم کی اس کو ریسٹرینٹ کرنا چاہتے ہیں اسلامی معاشرے میں، تو آپ نماز کا عادی بنائیں، نماز کی طرف لے آئیں بندے کو، انشاءاللہ اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ انقلاب برپا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے شیطانی ہتھکنڈے، کہ وہ نماز سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں آخری الفاظ تاکیدی کیا ہیں اس شراب کے حوالے سے، فہل انتم منتہون، تم اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو، اس شراب کو جو ہے وہ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ شراب عرب کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ تدریجن اس کو حرام کیا گیا، اس کی شناخت بیان کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں فرمایا گیا تھا کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، جو عقل والے تھے وہیں رک گئے۔ دوسرا حکم آیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور اہل ایمان کے نزدیک نماز کی بہت اہمیت تھی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ دوسرے حکم پر جو ہے وہ اکثر نے جو ہے وہ شراب چھوڑ دی، اور جو بھی بچے تھے۔ تو بہرحال جب یہ فائنل حکم آیا ہے کہ تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو، تو ترمذی کی روایت ہے کہ جب یہ حکم آیا اور اللہ کے رسول سے یہ الفاظ سنے، تو تمام جو بھی صحابہ کرام ہیں انہوں نے سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم باز آتے ہیں شراب سے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیاں جو ہے وہ شراب سے جو ہے وہ بہہ رہی تھی، شراب جو ہے وہ بہا دی گئی، مٹکے توڑ دیے گئے، سارے ذخیرے ختم کر دیے گئے، اور جس نے اگر ابھی جو ہے وہ حلق میں اتاری تھی اور یہ حکم اس نے جیسے ہی سنا تو کہہ کر کے جو اندر شراب گئی تھی اس کو جو ہے وہ باہر نکالا۔ یہ وہ نبوی طریقہ ہے، یہ نبوی تعلیم ہے، یہ نبوی تربیت ہے کہ جس کی عکاسی جیسے حکم آتا ہے شراب کی حرمت کا، ویسے ویسے جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ شراب پوری مدینے کی گلیوں میں بہتی ہوئی نظر آتی۔ یہ ہے نبوی تربیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی عکاسی۔ اب میں ذرا انسانی تربیت کا بھی ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھوں، یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں ساری، کہ یو ایس اے میں شراب کی یعنی اس کو پروہبیشن ایکٹ ہے کہ جو کہ پاس کیا گیا 1937 میں، شراب پر پابندی لگائی گئی، پروہبیشن ایکٹ آیا 1937 میں یو ایس اے میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس دن اس ایکٹ کو نافذ ہونا تھا اس دن اتنی شراب پی گئی کہ جتنی پہلے نہیں پی گئی۔ یعنی فرق جو ہے وہ واضح ہو گیا، ایک فرق ہے انسانی طریقہ کار، ایک ہے نبوی طریقہ کار، تزکیہ کا جو بھی پروسیس اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک حکم پر جو ہے وہ شراب بہا دی گئی، توڑ دیے گئے سارے ذخیرے، اور یہاں پر جو ہے جب ایکٹ آیا ہے تو اس میں اتنی شراب پی گئی کہ جو پہلے کبھی نہیں پی گئی۔ تو فرمایا جا رہا ہے فہل انتم منتہون، کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں۔ بعض مغربی دانشور حضرات کہتے ہیں کہ بھئی شراب حرام نہیں ہے دین میں، اس لیے کہ کوئی حرام کا لفظ دکھائیں آپ قرآن میں شراب کے لیے، اور بات تو بہرحال صحیح ہے، حرام کا لفظ نہیں ہے۔ تو حرام سے بھی اوپر آپ یہ نوٹ فرمائیں کہ شدید جو الفاظ ہیں وہ شراب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کی، جو حرام سے بھی زیادہ شدید ہیں۔ اور وہ کیا الفاظ ہیں دوبارہ سے سن لیجئے، کہ یہ شیطان کے گندے ترین کاموں میں سے کام ہے، اور تم اس سے اجتناب کرو، اور فہل انتم منتہون، تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو۔ یہ حرام سے بھی زیادہ جو ہے وہ شدید الفاظ ہیں، ورنہ اگر یہ حرام کی بات کریں تو پھر زنا کے لیے بھی حرام کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، پھر وہ اس کے لیے بھی، وہ اس کو بھی جائز قرار دیں، اور بہت ساری چیزوں کے لیے، منکرات کے لیے حرام کا لفظ نہیں۔ مطلب یہ کوئی بات ہوتی ہے، یہ تو دین کا جو روح ہے اس سے بالکل ہٹی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے دانشوروں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا حدیث میں اسی لیے اس کو ام الخبائث ہے کہ جو قرار دیا گیا شراب کو۔ فرمایا جا رہا ہے اب تمہیں کرنا کیا ہے، شراب کو تو تم چھوڑو، اب اس کی تو حرمت آ گئی، واطیع اللہ واطیع الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، واحذروا اور بچتے رہو اللہ کی اور رسول کی نافرمانی سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم اس سے پھر جاؤ گے تو فالمو تو جان لینا کہ انما علی رسولنا البلاغ المبین کہ ہمارے رسول پر تو کھول کر واضح پہنچا دینا ہے۔ اب وہ صحابہ کرام کی جنہوں نے حرمت سے پہلے شراب کا استعمال کیا تھا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ عرب کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، اب وہ صحابہ کرام بڑے گھبرائے ہوئے آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول شراب کی حرمت کا حکم تو اب آیا ہے، ہمارا اب معاملہ کیا ہوگا کہ ہم نے جو شراب پہلے پی تھی؟ تو اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ احکامات ایسے صحابہ کے لیے بیان فرما دی اور معافی کا اعلان فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ جو وہ پہلے کھا پی چکے جبکہ آئندہ انہوں نے تقوی کی روی اختیار کی، پرہیز کیا۔ وآمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم تقوا اور پھر انہوں نے تقوی کی روی اختیار کی، وآمنوا اور وہ پھر ایمان لائے۔ اب یہاں دیکھیں دو دفعہ ایمان کا تذکرہ ہے، تو پہلا والا ایمان کیا ہے؟ وہ اسلام کا درجہ، دوسرا والا ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان کا درجہ، یعنی اقرار باللسان پہلا درجہ جس میں کلمہ پڑھ کر اس دار اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے، اور دوسرا جو فرمایا گیا کہ سمت تقو آمنو، انہوں نے پھر تقوی کی روی اختیار کی، اب وہ ایمان کے دوسرے درجے پر پہنچے، یعنی تصدیق بالقلب والی کیفیت انہیں حاصل ہوئی۔ فرمایا کہ سمت تقو احسنو، اور اسلام اور ایمان کے مراحل طے کرتے ہوئے کہ جو اعلی منصب ہے اس تک وہ پہنچے، یعنی پھر انہوں نے تقوی کی روی اختیار کی، وہ احسنو اور احسان کے درجے پر پہنچ گئے۔ وہ ذہن میں حدیث لے آئے حدیث جبرائیل کی، جب انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کیا اسلام کیا ہے، آپ نے جواب دیا، پھر فرمایا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا احسان کیا ہے، تو یہ سوالات کیے اللہ کے رسول نے جواب دیے۔ یہ قرب الہی کے مراتب ہیں، یہ تین، اسلام، ایمان، احسان، اور ان تین درجوں پر چڑھنے کے لیے جو سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ جب ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وآمنوا ثم تقوا وآحسنوا واللہ يحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم وقفہ کر رہے ہیں، اور حافظ صاحب سے انشاءاللہ اس مقام کو چار رکعت میں سماعت فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔